بسم الله الرحمن الرحيم. چند ایک سوال ہیں جو پچھلی گفتگو سے متعلق بعض احباب کی طرف سے آئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ تین ثواب ایصال ثواب سے متعلق ہیں. تین سوال. پہلا یہ ہے کہ قرآن میں ہی حکم ہے کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کے بارے میں جواب دہ نہ ہوگی, ہر کوئی صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی پھر کسی کو اپنے عمل کا ثواب کس طرح دے سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال میں پھر وہی کنفیوژن اور محالتہ کار فرما ہے جس کو کل میں نے دور کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا تھا. قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کے بارے میں جواب دہ نہ ہوگی, یہ تصور یکسر جدا ہے, اور اپنے کوئی نیک اعمال, صدقات اور خیرات انجام دے کر ان کا ثواب کسی دوسرے کی روح کو پہنچانا, یہ یکسر جدا تصور ہے. ان دونوں میں نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی مخالفت ہے. ان میں نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی مخالفت ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں دین کے تصورات میں کلیئرٹی کا ہونا. ان تصورات میں پچھلی کئی راتوں سے جب کبھی ایسا موضوع آیا تو میں نے بات کی کہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہوتا ہے, مگر غلط فہمی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے تصور اور اس تصور کے درمیان گڈ مڈ کر بیٹھتے ہیں, اور ان کی جو حدود امتیاز ہیں, حدود امتیاز, ان کو نہیں سمجھتے. یہ جو فرمایا قیامت کے دن کوئی دوسرے کے بارے میں جواب دے نہ ہوگا, یہ اپنی جگہ ایک اٹل اصول ہے. یعنی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو اس کی جواب طلبی دوسرے سے نہیں کی جائے گی. میں نے کوئی گناہ کیا تو اس کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی. بس یہ ایک اتنی سی بات تھی جو ہو گئی. اب دنیا میں کوئی شخص نیک عمل کرے اور اس کا ثواب اللہ کے حضور درخواست کرے اور نیت کرے کہ یہ فلاں کو پہنچا دے اور وہ اس کو پہنچ جائے, جیسا کہ میں نے احادیث کے حوالے سے بات سمجھائی, اب اس کا اس کے ساتھ کوئی کلیش, اس میں نہ کوئی جواب دہی ہے نہ کوئی جواب طلبی ہے, نہ کسی ایک کے گناہ پر دوسرے کو سزا دی جا رہی ہے اور نہ کسی ایک کے برے عمل پر دوسرے سے پرسش کی جا رہی ہے. یہ دو بالکل سیپریٹ تصورات ہیں. یہ اپنی جگہ درست ہے اور وہ اپنی جگہ درست ہے. دوسرا سوال ہے, اگر کوئی انسان ساری زندگی کوئی نیک عمل نہ کرے, ان پہلے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ جو احکام قرآن مجید کے ہیں ان کا تعلق صرف برے اعمال اور گناہوں پر جواب طلبی اور سزا کے ساتھ. بس آپ کے اپنے کوئی صدقہ اور خیرات جیسے کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانے کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیز میں نے سمجھائی آپ کو. اور دوسرا سوال یہ کہ کوئی شخص زندگی بھر نیک عمل نہ کرے اور مرتے وقت کسی سے وعدہ لے لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے حج کرنا اور خیرات وغیرہ دینا, تو کیا ان اعمال نے جو اس نے خود نہ کیے بلکہ گناہ کا کام کرتا رہا کا ثواب اس کو دوزخ اور عذاب سے بچا لے گا؟ اور کیا اس سے اسلام کا نظام عدل متاثر نہیں ہوگا؟ یہ دوسرا سوال. اس میں بھی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو جس شخص کے ذمے حج واجب الادا تھا یا زکوٰۃ واجب الادا تھی یا نمازیں اس کے ذمے فرض تھی اور اس نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے اور مرتے ہوئے کسی کو کہہ جائے یا جیتے جی بھی کسی کو کہہ دے کہ میری جگہ میرے فرائض ادا کرتے رہنا, اور وہ اس کے نام پر ادا کرتا رہے, تو وہ ادا نہیں ہوتے. فرائض کسی کے ذریعے سے ادا نہیں ہوتے. یعنی یہ ایک اٹل قانون, اس سے تعلق ہے اسلام کے نظام عدل کا. مگر یہ بات ایک طرف ہو گئی. اب یہ جو صدقہ اور خیرات اور حج اور تلاوت اور طعام مساکین کو کھلانا اور ختم اور ایصال ثواب کی جتنی صورتیں ہیں ان کا درجہ نفل میں ہے. یہ نفلی عبادتوں سے متعلق چیزیں ہیں. اضافی عبادتیں, نفلی عبادتیں, یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہیں, اور نہ ہی فرائض و واجبات کا ایصال ثواب ہوتا ہے. فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے, وہ سیپریٹ چیز ہے, جس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کی, کوئی شخص دی کر ایصال ثواب اس کے لیے بے شک کرتا رہے, اس ایصال ثواب کا اس کو اجر ملے گا, اور جو فرائض اور واجبات وہ ترک کر کے گیا تھا اس پر اس کی جواب طلبی اور باز پرس ہوگی, اس کا حساب جدا ہوگا, اس کا حساب جدا ہوگا. یہ بھی بڑا کلیئر ہے. جزا کا ایک الگ نظام ہے, سزا کا ایک الگ نظام ہے. تو ایصال ثواب اور ختم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کسی کے فرائض اور واجبات کا بدل نہیں بنتی, البتہ اس کی تخفیف عذاب کا باعث بنتی ہے. اثر کتنا ہوتا ہے؟ تخفیف عذاب کا. جو فرائض اس نے ترک کیے یا گناہ کیے ان پر اس کو عذاب ہوگا. اب اللہ رب العزت نے استحقاق کے عذاب کے ثابت ہو جانے کے بعد اور عذاب کے واقع ہو جانے کے بعد جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی بخشش اور تخفیف عذاب, عذاب کو کم کرنے, عذاب کی مدت کو کم کرنے, عذاب کی سنگینٹی اور عذاب کی گریوٹی کو, اس کی شدت کو کم کرنے کی کئی صورتیں بخشش اور توبہ اور مغفرت اور رحمت کی صورت میں رکھی, مگر وہ ان کا بدل نہیں پھر یاد رکھ لیں. اور وہ ایسی ہزارہ صورتیں ہیں. وہ اللہ پاک کے ہاں وہ نظام عدل میں جو ہونا تھا ہو چکا, مگر اللہ پاک پھر ایسی چیزوں کا مفع بھی اس کو پہنچاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں, ایک بڑی سادہ سی بات دیتا ہوں, بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اگر دوسرے کے کیے ہوئے کسی عمل, کسی دعا, کسی خیرات یا اس کے ذریعے مرحوم کو کوئی نفع نہ پہنچتا تو نماز جنازہ سرے سے اسلام میں رکھی ہی نہ جاتی. نماز جنازہ کس کو نفع پہنچانے کے لیے ہے؟ پڑھنے والوں کے لیے, اپنے لیے یا مرحوم کے لیے؟ جی مرحوم کے لیے. تو مرنے والا تو مر گیا, وہ تو اب مر گیا, جو عمل اس نے کرنے تھے وہ کر لیے, جو اس نے نہیں کیے وہ چھوٹ گئے, اب اس کا عمل تو کوئی ایڈ ہو نہیں سکتا, وہ مر گیا. اب جو 100, 200, 500, 1000 یا 10, 20, 50 ہزار آدمی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, تو آپ خود سوچیے اس دعا کا, نماز جنازہ اور دعا کا, وہ عمل کس کا ہے؟ مرحوم کا عمل ہے یا ان زندہ لوگوں کا عمل ہے؟ زندہ لوگ. تو کیا اس کا نفع مرحوم کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اگر آپ سوچیں کہ بالکل نہیں پہنچتا, معاذ اللہ, اور اگر ایسی ہی بات ہو کہ بالکل نفع نہ پہنچے تو اس سے بڑا مذاق مرحوم کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. مرحوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ شریعت نے قائم کر دیا کہ نفع ہی کچھ نہیں پہنچنا تو مفت میں اس کے لیے قطاروں میں کھڑے کر کے لوگوں کو جنازے کی اور دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے, سیدھا دفنا دیں. جب نفع ہی نہیں پہنچنا ہمارے کسی کیے کا تو پھر کیا ضرورت نماز جنازہ؟ جو کرنا تھا کر چکا, اب جائے سیدھا قبر میں اور حساب کتاب شروع ہو. تو نماز جنازہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے کے عمل کا مرحوم کو کوئی نفع پہنچتا ہے. تو جیسے نماز جنازہ ایک عمل ہے اس کا نفع پہنچ رہا ہے, جیسے دعا مغفرت ایک عمل ہے اس کا نفع پہنچ رہا ہے, اسی طرح سارے اعمال صالحہ کا نفع پہنچتا ہے. بہت سی حدیث میں آتا ہے حفظ قرآن کی فضیلتوں میں کہ جو حافظ ہے وہ اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کی بخشش کا باعث ہوگا, اس کے ارد گرد اتنی قبروں پر اللہ کی رحمت ہوگی, عالم دین کے ذریعے اتنوں کی بخشش ہوگی. کوئی گزرتا ہوا قبرستان میں کثرت سے حدیث آئی ہے درود پاک پڑھ لے تو اس کے درود پاک پڑھنے سے اتنے لوگوں کو نفع پہنچ جاتا ہے. بہت سی حدیث ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا, اس کے بچے نے چھوٹا سا تھا, بڑا ہو کے اس نے استاد کے پاس بسم اللہ پڑھی اور قرآن پڑھا, اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا آغاز کیا, اس کے عمل سے قبر میں اس کے باپ کے عذاب کی بخشش ہو گئی. ایک پیغمبر گزرے, پہلے دیکھا عذاب ہو رہا تھا, بعد میں دیکھا عذاب اتر گیا, پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا؟ فرمایا اس کا بچہ 5-6 سال ہو کے اس نے کا ہو گیا تھا, اس نے قرآن پڑھا تو یا اس نے میری کتاب پڑھی تو میرا ذکر کیا تو اس کی برکت سے میں نے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دی. اب بات تو سمجھ گئے نا. اسی طرح چھوٹے بچے جائیں گے تو ماں باپ کی بخشش کروائیں گے، یعنی شفاعت، پورا تصور شفاعت جو میں نے بیان کیا تھا وہ بھی اسی ذیل میں سمجھ لیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا عمل دوسروں کا ہے مگر نفع دوسرے کو پہنچ رہا ہے. تو یہ سارا میں نے اس دن سمجھایا تھا تصور فضل میں کہ اللہ کے ہاں فضل اور رحمت کا بھی تصور ہے. تو یہ نفع پہنچتا ہے، بخشش و مغفرت ہوتی ہے، تخفیف عذاب ہوتا ہے، ایک نہیں یعنی ہزار جہتیں ہیں شریعت کے احکام میں اس کی. مگر یہ بات بھی اٹل ہے کہ اس کو کوئی ایکسپلوئٹ نہ کرے کہ یہ اس کے فرائض نمازوں کا اور اس کے حج کا اور اس کی زکاتوں کا اور اس کے واجبات کے ترک کرنے کا بدل بن جائے، یہ بات نہیں ہے شریعت میں. اس کی جواب قلبی الگ ہوگی جو اس کے ذمے تھا. آخری سوال ہے اس میں، اگر ایصال ثواب ممکن ہے تو کیا ایصال عذاب بھی ممکن ہے؟ نہیں، ایصال عذاب ممکن نہیں، وہ ممکن نہیں. جواب کلیئر ہو گیا. وجہ اس کی پوچھ سکتے ہیں کہ وجہ کیوں کیوں ممکن نہیں. وجہ سادی ہے کہ ثواب جو ملتا ہے آپ کو اس کے آپ مالک ہیں، عذاب آپ کے بس میں نہیں ہے. عذاب آپ کے، آپ نے جو گناہ کیا اس کا عذاب لکھا گیا، وہ تو اب یہاں مل ہی نہیں رہا، وہ تو مرنے کے بعد آپ کو ملے گا. اور عذاب اگر ٹرانسفر ہو جائے تو وہ اس پہلے سوال کے اندر بیان کردہ اصول سے متعارض ہو جائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کسی کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی اور کسی کے برے عمل پر دوسرے کی جواب طلبی نہیں ہوگی. یہ عذاب کا ٹرانسفر ہونا اس اصول میں آتا ہے. اس میں تو وہ بندہ خود گرفت میں ہے، قید میں ہے. تو جب وہ عذاب کا قیدی بن گیا اس کے پاس تو اپنا ہی اختیار نہیں کہ اپنے عذاب کو ٹال سکے، وہ اپنا عذاب ٹرانسفر کیسے کر سکتا ہے، وہ سزا ہے. رہ گیا ثواب، تو ثواب اللہ پاک آپ کو عبادت میں بطور اجر بطور حق کے عطا کرتا ہے، بطور اجر کے اور حق کے عطا فرماتا ہے. جب اللہ آپ کو آپ کے نیک عمل کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا ایک اور نیک عمل ہوتا ہے، اپنا ثواب کسی کو پہنچانے کی آرزو کرنا، یہ خود بھی نیک عمل ہے، یہ خود بھی عمل صالح ہے، اور اس میں سخاوت پائی جاتی اور اس کے اندر صدقہ پایا جاتا ہے. جس طرح آپ اپنی مال و دولت اللہ نے آپ کو دی تو وہ دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب دیں گے تو اس کا اجر ہوگا. اللہ نے آپ کو علم دیا، اب مال و دولت اس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا وجود وہ فزیکل ہے، علم کا وجود فزیکل نہیں ہے، علم کا وجود فزیکل نہیں ہے. اب اللہ پاک نے جو ٹوٹا پھوٹا علم دیا، میں آپ ساروں کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، ہر رات بیٹھ کے ٹرانسفر کرتا ہوں، ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ نہیں، اور آپ کو منتقل ہو رہا ہے یا نہیں، مگر کوئی آنکھوں سے تو نہیں نظر آ رہا نا. مگر ہر وہ مسئلہ جو آپ کو کل رات تک معلوم نہ تھا اور آج آپ اس کا علم لے کر جاتے ہیں، تو وہ علم ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے، یہ علم بھی رزق ہے، انسان کو رزق مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. تو جیسے مال و دولت میں دوسروں کو شریک کرنا، جیسے علم میں دوسروں کو شریک کرنا، یا اللہ کی دی ہوئی جملہ نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا، اس سیلف ایک نیک عمل ہے. اسی طرح آپ کو نیک اعمال پر اللہ جو رحمت اور بخشش اور فضل اور جزا کی صورت میں نعمت فرمائے، اس کے لیے آرزو کرنا کہ باری تعالیٰ عمل تو میں نے کیا، پر میری آرزو ہے کہ اس میں میرے والدین کو بھی ثواب میں شریک کر دے. ایصال ثواب دراصل اپنے ثواب میں دوسرے کو شریک کرنا ہوتا ہے، اپنے ثواب میں دوسرے کو شریک کرنا ہوتا ہے. باری تعالیٰ میرے اس عمل پر، قرآن کی تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، اس کھانا کھلانے میں، اس ختم میں، میرے شیخ کو، میرے بزرگوں کو بھی شریک کر دے، یعنی ان کو بھی پہنچا دے. مجھے تو پہنچنا ہے مگر درخواست ہے ان کو بھی شریک کر دے، اور فلاں فلاں بزرگوں کا، حتیٰ کہ پیغمبران گرامی علیہ السلام تک، جن کا بھی نام لیتا جائے گا ان کو گویا شریک کرتا جائے گا. تو یہ کہ اپنے نیک عمل میں یا اجر میں یا اللہ کی طرف سے ملنے والی یا طلب کی جانے والی رحمت میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ اس لیے ممکن ہے کہ اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے. حتیٰ کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب اللہ سے دعا بھی مانگو تو تنہا اپنے لیے نہیں حضور کی پوری امت کے لیے مانگا کرو، دوسروں کو شریک کیا کرو، مانگ آپ خود رہے ہیں مگر اس میں بھی دوسروں کو شریک کرو تو نیکی میں، نعمت میں، اجر میں، رحمت میں دوسروں کو شریک کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے. سید علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز دعا مانگ رہے تھے، آہستہ آہستہ بیٹھے، اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. حضور علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے آواز سنی اور ایک پیار کی تھپکی دی کندھے پر، ایک تھپکی دی، فرمایا علی اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کیوں کرتا ہے، صرف اپنے لیے کیوں مانگتا ہے، میری باقی امت کو بھی اس میں شریک کر. اور یوں کہ اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما. تو فرمایا اپنے لیے اکیلے مانگنا اور سب کے لیے مانگنے میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو رحمت مانگی، نیک عمل کیا نا، اس نیک دعا پر رحمت ملے گی نا. خاص بات سمجھیں، دعا ہے نا جس پر رحمت ملنی ہے، تو ملنی آپ کی دعا پر ہے، مگر تعلیم کیا ہے کہ اس میں سب کو شریک کرو. تو گویا آپ کی دعا کا نفع دوسرے کو نہ صرف یہ کہ پہنچ سکتا ہے بلکہ پہنچانے کا حکم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے کہ کوئی شخص جب کوئی نیک کام ایجاد کرتا ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کو سنا رہا ہوں. من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها. فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی نئی نیک راہ ایجاد کرے اور نیک راہ نکالے، اچھی ہو، نیک راہ ہو، نیک راہ نکالے مگر حسنتا، اچھی ہو، نیک ہو، تو فرمایا اس نکالنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا اور قیامت تک جو اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس نکالنے والے کو ملتا رہے گا. تو صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا نا اس بات، تو یہ ٹرانسفر آف ثواب بھی ہے، یہ ایکسپینشن آف ثواب بھی ہے، یہ انکلوژن آف یعنی ادر انکلوژن آف ادر ان یور اون ثواب بھی ہے. تو اس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں، یہ شریعت میں مستحسن عمل ہے، اس میں برکت ہے، اللہ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں. ایک سوال ہوا وہ یہ کہ کل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے واضح کیا کہ وہ لیجسلیٹر ہیں، یعنی شارع ہیں، شریعت دینے والے اور حکم شریعت وضع فرمانے والے، تشکیل دینے والے. اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ اتھارٹی اور اختیار دیا گیا تھا احکام شریعت وضع فرمانے کا، یعنی تشکیل دینے کا، تو یہ اختیار اس طرح تھا کہ آپ کو آپ کی اپنی مرضی مر یہ اختیار چھوڑ دیا گیا تھا کہ جو اختیار جس طرح چاہیں وضع فرما دیں، یا اس کے لیے کوئی پیرامیٹر، کوئی حدود، کوئی پیمانہ اور ضابطہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ ان حدود کے اندر رہ کر آپ احکام وضع فرما سکتے ہیں محض اپنی مرضی سے نہیں؟ تو سوال لکھنے والے ساتھی نے یہ کہا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کے احکام شریعت وضع کرنے کے اختیار پر اوپر قرآن مجید کی پابندی تھی یا نہیں تھی، کہ یہ قرآن مجید کا فریم ورک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کنڈیشن اور شرط کے ساتھ آپ وضع کر سکتے ہیں آزادانہ نہیں؟ ایک سوال، اچھا سوال ہے، علمی. اس میں یہ سمجھ لیجئے ایک بات، تو یہ جو تین چیزیں اس میں ہیں توجہ طلب، ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی اختیار، یعنی احکام شریعت وضع کرنے کی جو اتھارٹی ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کبھی بھی قرآن مجید کی اتھارٹی سے متصادم نہ تھی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک بات. اور من وجہن، یعنی آپ سمجھنے کو یوں کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے تابع تھی، قرآن مجید کے تابع تھی، کیونکہ قرآن حکم الہی تھا اور پیغمبر کبھی بھی کوئی حکم الہی کی حد سے خارج یا اس سے متصادم نہیں دے سکتا. تو پیغمبر کی اتھارٹی اللہ کے حکم کے تابع ہوتی. یہ تو اس کا ایک سادہ جواب ہو گیا جو بات سمجھنے کے لیے، مگر میں اب اس کے بعد تھوڑی سی اس کی پوزیشن مزید کلیئر کروں. وہ یہ کہ یہ خیال جو آتا ہے کہ کے بعد جو ہری پروفٹ آتھورائز ٹو لیجسلیٹ آن ہز اون اور سم پیرامیٹرز ور فکس فار ہم ان فریم ورک آف قرآن ایز اے پری کنڈیشن فار دی پروفٹ. یہ جو سوال ہے اس میں ایک مغالطہ ہے جس کو دور کرنا چاہیے, وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے نا ایٹ ہز اون, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور آپ کے مقام رسالت میں ایٹ ہز اون اینڈ ان بہاف آف ریولیوشن اس کا فرق مٹا دیا گیا ہے. یعنی یہ حضور کی اپنی مرضی کا اختیار یا وحی الہی کے پیرامیٹرز کے اندر یہ تقسیم ہمارے لیے ہے, حضور علیہ السلام کے لیے یہ تقسیم ہی اٹھا دی گئی تھی. یعنی حضور علیہ السلام جو کرتے اپنی منشا اور مرضی سے, وہ منشا اور مرضی از خود وحی الہی ہوتی, یا جو کچھ وحی الہی کے تحت ہوتا وہی حضور کی منشا اور مرضی ہوتی. یعنی وحی الہی اور منشا رسول کی دوئی کو ختم کر دیا گیا تھا, اس میں ڈویلٹی نہیں رہی تھی. اس میں ڈویلٹی جب اس میں دوئی رہی نہ تھی سو یہ سوال اب خود ختم ہو گیا کہ وہ پیرامیٹر الگ نہ تھے. حضور کا منشا خود ہی پیرامیٹر تھا وحی الہی کا. سورہ النجم میں اس کو اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا, اللہ پاک نے فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتے. ینطق, ینطق کہتے ہیں الفاظ کو زبان سے نکالنا, بولنا. یہ رسول ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں بولتا اپنی مرضی سے. یہاں ہوائے نفس جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا, اس کی نفی کر دی. اور ساتھ ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی تو ہوتی تھی, نفی کر دی. اب سوال ہوا کہ مرضی تو ہر انسان کی ہوتی, اب وہ مرضی جو ہوتی تھی اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگلی آیت میں جواب دیا ان ہوا الا وحی یوحا, بلکہ جو لفظ بھی حضور علیہ السلام اب خود منہ سے نکالتے ہیں وہ منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کی وحی ہوتا ہے. تو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ وحی الہی ہوتی. اب یہ وحی کیسے بن جاتا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ لفظ جو آقا علیہ السلام زبان اقدس سے نکال رہے ہیں اگر وہ جبرائیل امین لے کر آئے ہوں تو اس کو وحی ظاہر کہیں گے. وحی ظاہر کہیں گے یعنی وہ قرآن ہوگی. اگر وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے نہ آئی ہو اور حضور علیہ السلام اپنی منشا سے اس کو صادر فرما دے تب بھی وہ وحی ہوگی, مگر وہ وحی بصورت بذریعہ جبرائیل نہیں ہوگی, اس کو وحی باطن کہیں گے اور وہ حدیث پاک اور سنت نبوی ہوگی. تو حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی وحی کی تلاوت کی جاتی ہے, یہ مطلوب ہے, اور سنت اور حدیث کی وحی غیر مطلوب, اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن کو ایکسٹرنل ریولیشن کہتے ہیں. کیا؟ ایکسٹرنل ریولیشن. اور سنت اور حدیث کو انٹرنل ریولیشن, ایکسپلیسٹ ریولیشن اور امپلیسٹ ریولیشن, ایکسپریس ریولیشن اور امپلائڈ ریولیشن, یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. وہ بھی وہی, یہ بھی وہی, صرف یہ کہ اس کی تلاوت ہے وہ قرآن ہے, اس کی تلاوت نہیں, یہ سنت اور حدیث ہے, مگر حکم کے درجے میں یہ بھی وہی میں آئے گا. لہذا اس میں ذاتی ایتھیزون کا تصور ختم ہو گیا. اللہ پاک نے ان دونوں کو جوڑ کے ایک بنا دیا ہے. منشاء رسول منشاء الہی ہے, منشاء رسول ہی منشاء الہی. اس لیے قرآن مجید نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. تو اللہ پاک نے ذکر دو کا کیا, اللہ اور اس کا رسول. اب بولیے زبان کا قاعدہ کیا ہے؟ جب کوئی یہ کہے کہ شیخ الحدیث صاحب اور مولانا احمد نواز انجم صاحب دو کا نام لے کر کہے کہ شیخ الحدیث, میں ایک جملہ بول رہا ہوں آپ مجھے بتائیے جملہ درست ہے یا غلط ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مولانا احمد نواز انجم صاحب حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے, یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کہیں گے یہ پشاوری اردو ہے اس لیے غلط ہو گیا نا. بات کریں گے، بات تو آپ دوری کر رہے ہیں تو یہاں ہے نہیں لگے گا بلکہ ہاں لگے گا، یا اس نہیں لگے گا ان لگے گا، اس کو راضی کیا جائے نہیں ان کو راضی کیا جائے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دو کی بات تو ضمیر بھی تسمیہ کی لگے گی دو کی. یہ قاعدہ اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، دنیا کی ہر زبان میں، اور اسی طرح ہونا چاہیے تھا. اب اس قاعدے کے تحت آیت کے لفظ یوں ہوتے، اگر منشاء رسول اور وحی الہی دو چیزیں ہوتی، رسول کی رضا اور اللہ کی رضا، اگر جیسے ہماری رضا اور خدا کی رضا الگ چیزیں ہیں، وہ خالق کی رضا ہماری اپنی کبھی اچھی کبھی بری دو ہے، اسی طرح اگر اللہ اور رسول کی رضائیں الگ الگ ہوتی تو آیت یوں ہوتی، واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، ان یردوہما، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، آیت یوں ہوتی. مگر ایسے نہیں، آیت ہماری مرضی سے نہیں نا بنی، آیت اوپر سے آئی ہے. تو آیت کیا ہے؟ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. بات اللہ اور اللہ کے رسول کی دو کی، ضمیر واحد کی لگائی، ضمیر اس پر سوال پیدا ہوا. اس کو بھی علامہ ابن تیمیہ نے لیا ہے اپنی کتاب الصارم المسلول میں، اور توحید ضمیر کی، وحدت ضمیر کی بحث کی ہے. کیا؟ وحدت ضمیر کی. وہ کہتے ہیں کہ بات دو کی ہے مگر ضمیر ایک کا، اس کو راضی کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا وہی ہے جو مصطفیٰ کی رضا ہے، اور مصطفیٰ کی رضا وہی ہے جو خدا کی رضا ہے. تو حضور کی رضا چونکہ خدا کی رضا سے جدا نہیں، اور خدا کی رضا حضور کی رضا سے جدا نہیں، خدا اور رسول ذاتیں تو دو الگ الگ ہیں، ذاتیں تو دو الگ الگ ہیں کہ وہ خدا یہ رسول اور مصطفیٰ، وہ خالق اور یہ مخلوق، وہ معبود اور یہ عبد، ذاتیں تو جدا ہیں مگر رضا ایک ہے. اس لیے ذاتیں جدا ہیں مگر محبت ایک ہے، ذاتیں جدا ہیں مگر اطاعت ایک ہے. اگر رسول کی اطاعت کی نہیں ہوتی، رسول فقط اطاع اللہ، قرآن ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، بس ختم، بات ہی ختم ہو گئی. اب رسول کی اطاعت کر کے مزید یہ تلاش ہی کرنے کی ضرورت نہیں کہ رسول کی اطاعت تو میں کر چکا، اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اللہ کی اطاعت بھی کر لوں. جواب آئے گا، ناداں تو نے کیا سمجھا، یہ جو رسول کی اطاعت کر رہا تھا یہی تو میری اطاعت ہو رہی، مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر میری الگ سے کوئی اطاعت ہے ہی نہیں ہے، الگ سے کوئی اطاعت ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میرے رسول کو تکنا مجھے تکنا ہے، میرے رسول سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے، میرے رسول سے محبت کرنا، میرے رسول سے قریب ہونا میرے قریب ہونا، میرے رسول کی عزت و ادب کرنا میرا عزت و ادب کرنا، میرے رسول کی حرمت میری حرمت، میرے رسول کی معافیت میری معافیت، میرے رسول کا خطاب میرا خطاب، میرے رسول کی فرما برداری میری فرما برداری، میرے رسول کی منشا اور رضا میری منشا اور رضا. بس فرق فقط یہ ہے کہ میں ہوں وہ ہے، لیکن باقی میں نے نسبتوں کو ایک کر دیا ہے، نسبتوں کو. اور ایک یہ کہ عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت وہ معبود ایک یکتا ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کے سوا باقی سارے حق اللہ اور رسول نے اپنے لیے حق ایک کر دیے. اب یہ بنیادی کنسپٹ اگر سمجھ میں آئے تو میرے خیال میں یوں سمجھے کہ تصور رسالت اور تصور توحید میں ہزار کنفیوژنز از خود دور ہو جاتے ہیں. یہ جو جتنے مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے وہ اس تصور میں کلیئرٹی نہ ہونے کے باعث. تو میں آپ کو اپنی ایک کتاب ریفر کروں گا، میری ایک کتاب ہے یہ سیرت رسول کا مقدمہ، وہ کل ہی لے لیں، کل ہی لے لیجیے، مقدمہ سیرت الرسول. کیا نام ہے؟ مقدمہ سیرت الرسول. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے یا ایک فصل ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی دینی اہمیت، سیرت رسول کے مطالعہ کی دینی اہمیت. اس حصے کو پڑھیں تو آپ کو بہت سارے تصورات اس کے ساتھ واضح ہو جائیں، تو بڑا جامع حصہ ہے. باقی اس کے علاوہ بھی اس کے سارے حصے پڑھنے والے ہیں، وہ ساری کتاب پڑھی ہے، مگر یہ میں نے بطور خاص کوٹ کی. اب ایک آیت کریمہ آج جو ہم نے لینی تھی اس کو لیتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تبلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين